إن كل نفس لما عليها حافظ. کوئی جان ایسی نہیں ہے, ان یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے, نہیں کوئی جان, لما علیہا حافظ پہ اس پر جو ہے وہ ایک حافظ مقرر ہے, ایک نگہبان مقرر ہے. اور لما, ماں کا لفظ جو ہے وہ نہیں کے لیے بھی آتا ہے, استفامیہ بھی ہوتا ہے, اور یہاں پہ لام تاکید کے لیے, اور لما دونوں ملا کر کیا ہے کہ مگر, مگر جو ہے وہ اس پر ایک حافظ جو ہے وہ مقرر ہے. اور یوں بھی آپ کر سکتی ہیں اس کا ترجمہ کہ نہیں کوئی نفس ایسا کہ نہ ہو اس پر کوئی محافظ, ایسا ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ حافظ حفاظت سے ہے, حفاظت کرنا, نگہبانی کرنا, دیکھنا, جاننا. اور یہ جو حفاظت کرنے والا ہے کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات. کیونکہ اوپر کی تین آیتوں میں اللہ کی قدرت کاملہ کی قسم کھائی گئی ہے, آسمان بھی اور ستارے بھی اور پھر اس کے بعد نجم الثاقب. تو معنی یہ ہے کہ ان, یہ زمین, آسمان, کائنات, اس کی ہر چیز کو سنبھالنے والا کون ہے, پیدا کرنے والا کون ہے, ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے, اور یہ ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ مسلسل حفاظت کرتا ہے, کیسے کہ انسان کو کیسے پیدا کرنا ہے, پھر زندگی میں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان کی کفالت بھی کرنا, اور ساتھ ساتھ جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے زندگی کی سانسیں باقی رہتی ہیں, اور جن کو مار دیتا ہے اور جو بھی زمین میں رل مل جاتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ پھر وہ ان بے جان ذرات کو جمع کرے گا, پھر زندگی پیدا ہوگی, پھر حساب کتاب ہوگا. اور اللہ کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے, جیسے اللہ حافظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے سمیع ہے, بصیر ہے, حسیب ہے, اور جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کیا ہے, ناظر ہے, شہید ہے. مختلف طرح جو اس کی صفات ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں. تو ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلسل انسان کی نگرانی کر رہا ہے. تو یہ مت سمجھے کہ جب مر جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا, بلکہ کیا ہے کہ اس کے بعد پھر حساب کتاب ہو کر رہے گا. دوسرے اس کے معنی ہیں کہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں. کیوں؟ اور یہ بھی کس نے مقرر کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کی جو حفاظت ہے اس کے انتظامات ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اچھے اور برے تمام اعمال لکھتے رہتے ہیں. تو اعمال کی حفاظت, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, اور آپ سورت قاف میں بھی پڑھ چکی, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اچھا, اس کے ایک اور معنی بھی بیان کیے گئے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. سورت رات کی آیت نمبر 11 سے ہے, جس کو اللہ تعالیٰ بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے تو گرتی بھی دیوار اس پر گرنے نہیں دی جاتی, اس انسان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ کی یا حادثے کی یا بیماری کی موت مارنا چاہتا ہے کہ وہ مر جائے, اس کی اجل کا وقت ہوتا ہے, پھر کوئی دوا جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتی, پھر کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکتا, پھر کوئی تدبیر کام نہیں آتی, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. آخر اس بیماری دل نے, اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا, تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے. تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان پر جو ہے وہ نگہبان موجود ہے, ان کی نگرانی کرنے والا, ان کی حفاظت کرنے والا, ان سے حساب کتاب لینے والا جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ نے کیا بات پھر بتائی کہ ہر نفس پر اس نے پہرے بٹھا رکھے ہیں. جیسے آسمان پر پہرے دار ہیں نا ستارے, اور پہرے دار ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کیا کرتا ہے. انسان سو بھی جاتا ہے, انسان گناہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا ہے کہ وہ ایک وٹنس ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. پوری رات ستارے جاگتے رہتے ہیں، رہنمائی کا کام دیتے ہیں. تو جس طرح رات کی تاریکی میں ستارے جو ہیں وہ پھر اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نگرانی کر رہے ہیں، جب چاہے پکڑ لیں، جب چاہے سزا دے دیں، کوئی اللہ سے جو ہے وہ بے قابو نہیں ہے. آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک منکرین قیامت کو جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور دعوت کے لیے کہا کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں، اوپر اور نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی نگاہوں کو جھکا لے انسان اور اپنے وجود پر غور کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس ذرا دیکھے تو صحیح، ذرا سوچے تو صحیح، کون؟ الانسان. اور انسان یہاں پہ اس جنس کے معنی میں آیا ہے کہ انسان جو ہے خود اپنے وجود پر غور کرے. مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خلق مما اندافق، پیدا کیا گیا ہے پانی سے، اور پانی بھی کیسا؟ دافق. دال فا قاف اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے نکلنا. اب آپ دیکھیے کہ نکلنے کے لیے قرآن میں 11 لفظ آئے ہیں، اور دفقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زور اور قوت سے آگے کو بڑھنا، اچھل کر نکلنا. زور بھی اس میں ہے اور قوت بھی جو ہے وہ مراد ہے. اب آپ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اچھلنے والے حقیر سے پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. ما ان پانی اور دافق. اور اس کے لیے آپ نے جو ہے اور بھی بہت سے لفظ جو ہیں وہ پڑھے ہیں کہ انسان جب دنیا میں جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو جیسے منی، یہ لفظ بھی اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ مادہ جو خون سے بنتا ہے اور افزائش نسل کا سبب بنتا ہے، اور یہ وہ پانی کا قطرہ ہے کہ جو مرد کا اور عورت کا جب یہ آپس میں ملتا ہے تو انسان جو ہے پھر وہ وجود میں آتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، یہ بھی آپ پڑھ چکی، اور یہاں پہ اس کو اچھلنے والا پانی جو ہے وہ قرار دیا گیا. اچھا، یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب. یخرج، خرج، یخرج جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور کیا ہے کہ وہ نکلتا ہے. مائن جو دافق ہے وہ نکلتا ہے من بین، درمیان میں سے. تو کہاں سے، کس کے درمیان میں سے؟ صلب. صلب جو ہے سواد لام با، اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے انسان، یہ پانی نکلتا ہے پیٹھ میں سے. اب یہاں پہ کس کی پیٹھ؟ اور مفسرین جو ہیں پھر اس حصے میں ہمیں کیا بات بتاتے ہیں کہ سلب جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے ہڈی سے چربی نکالنا. سلب ریڑھ کی ہڈی کی چربی کو بھی کہتے ہیں اور گدے کو بھی کہتے ہیں، گودا جو ہوتا ہے نا. چونکہ یہ ہڈی پشت کے درمیان ہوتی ہے، لہذا اس کا ترجمہ جو ہے پشت یا پیٹھ ہی سے جو کر لیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ جو سلب لفظ ہے سلیب، کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ پھانسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی بھی جو مضبوط چیز ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پیٹھ میں سے جو ہے یہ پانی نکلتا ہے. مفسرین جو ہے پھر اس سلسلے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک طرف کہا کہ وہ پیٹھ میں سے نکلتا ہے، تو دوسری طرف کیا کہا؟ وترائب، اور سینے میں سے نکلتا ہے. اب ترائب کا جو لفظ ہے یہ تریبتن اس کا واحد ہے، سینے کی ہڈیوں کو کہتے ہیں. تسلیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے مراد ہے وہ منی خواہ مرد کی ہے یا عورت کی یا پھر مرد اور عورت دونوں کی. تو ان دونوں کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اچھلتی ہے اور پھر باہم ان کا جو ہے وہ ملاپ ہو جاتا ہے. اور جو ہے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ قوت کے ساتھ زور کے ساتھ تیزی کے ساتھ آرام سے نہیں نکلتا, تیزی سے نکلتا ہے. اور کب نکلتا ہے؟ جب قضائے شہوت جو ہے وہ قضائے شہوت کے بعد جب انسان اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو وہ زور سے نکلتی ہے. اور یہی قطرہ آپ جو ہے یہ منی جو ہے رحم مادر میں جا کر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حمل کا یہ باعث بن جاتی ہے. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سلب جو ہے یہاں سے جو نکلتا ہے یہ ہے سلب مرد کی پیٹ, اور جو ہے مرد کی پیٹ اور یہ جو ترائب ہیں یہ عورت کے سینے کے لیے آیا ہے, کیونکہ ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. لہذا اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں مل کر پھر یک جان ہو جاتے ہیں, یک جان ہو جاتے ہیں. یہ آیت نمبر جو سورۃ طارق کی ہے یہاں سے لے کر 5 سے لے کر 7 تک, اس حصے میں سائنس جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا حقیقت کھول کر رکھتی ہے. قرآن اور سائنس, ڈاکٹر ذاکر نائک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ مرد اور عورت کے جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ جو ہیں اور ان سے جو مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بچے کی انسان کی پیدائش کا, تو ہوتا کیا ہے کہ ٹیسٹیکلز جو فوتے ہیں اور اسی طرح اووری گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں 12ویں پسلیوں کے درمیان سے یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کچھ نیچے اتر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے گونیڈز اور جسے پیلویز جو ہے وہاں پہ آ کر یہ رک جاتی ہیں. جبکہ یہ تو مراحل کس کے ہیں, یہ عورت کی جو ہے وہ عورت کی جو ولادت کے لیے چیزیں کام دیتی ہیں. اب دوسری طرف مردانہ جو ہیں مردانہ انگینیل جو ہیں وہ کینال, انگینیل کینال کے راستے سے جو ہے سکروٹم تک جا پہنچتے ہیں, حتیٰ کہ پھر بلوغت میں بھی جو ہے اب اس کے نیچے سرکنے کا عمل رک جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایبڈومینل اروٹا, اس کے ذریعے خون اور مسلز کی رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ دھڑ والی جو ہے وہ جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان پھر جو چیز ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لمفیٹک ڈرینیج اور خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے پھر اسی سمت میں جاری رہتا ہے. تو اس طرح پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے جو مائن دافق نکلتا ہے پھر اس سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو وہی بات جو اتنے سال پہلے قرآن نے کہی تھی اب سائنس بھی جو ہے اس کو حال ہی میں اس نے دریافت کیا ہے کہ اووم اور سپرمز اس میں اب کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کے لیے کتنا چاہیے ہوتا ہے, نطفے کی مقدار کا 30 لاکھواں حصہ, یعنی اگر 30 لاکھ ہے نا تو اس میں سے کیا ہے کہ 30 لاکھ میں سے اس کا جو ہے بہت ذرہ سا, اس کا 30 لاکھواں حصہ بہت معمولی سا جو ہے نا وہ مقدار چاہیے ہوتی ہے پھر جس سے انسان جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے, اور یہ بہت حقیر سا ہے. اچھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا, کہا کہ ہڈی کے مغز یعنی سلم سے میں اس کو نکالتا ہوں, اور یہ اتنا بہت انسان جو خوراک کھاتا ہے کئی خون کے قطرے جب ملتے ہیں کئی خون کے قطروں میں سے یہ تھوڑی سی منی جو ہے وہ بنتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہے تو اس لیے جو اس کے لیے سلب کا لفظ استعمال کیا گیا, اور ریڑھ کی ہڈی اور پشت کو بھی سلب کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں وغیرہ ان کے لیے پھر ترائب کا لفظ استعمال کیا گیا. گویا کہ مرد کا نطفہ تو صلب سے نکلتا ہے اور عورت کا جو ہے وہ سینے کی پسلیوں سے. بہرحال پھر یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور اب دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ شادی بھی ہو جاتی ہے اور کتنے علاج بھی ہوتے ہیں تو انسان جو ہے اس کو اولاد نہیں ملتی. تو یہاں پہ جو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دل, جگر, دماغ اور پھر انسان کا دھڑ ہے جو سامنے ہے ترائب, جو پیچھے ہے بیک, صلب, یہ ساری چیزوں کے درمیان میں سے ایک حقیر سا نطفہ جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ انسان کے زندگی اور وجود کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہنے کا, یہاں پہ یہ دلیل دی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ جو شرمگاہ سے مائن دافق کو اچھال کر تیزی سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے تو جب وہ اس کو نکال سکتا ہے تو وہ اس کو واپس بھی لے جا سکتا ہے. جو نکال دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, انسان بنتا ہے. انسان جب مر جائے گا, واپس انسان چلا گیا, مٹی میں چلا گیا, اور جب اللہ چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر, بے شک وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو انسان جو ہے اس کے پیدائش کی ابتدا سے لے کر اس کے مرنے تک اللہ اس پر حافظ ہے, اور یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے, کیسے حقیر سے نطفے سے, یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو جو ہے وہ دنیا میں لا سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا حساب کتاب لیا جا سکے. یوم تبل السرائر, جس دن جو ہے وہ امتحان ہوگا سرائر کا. تو یہ جو سرائر ہیں, سرائر سریرات ان کی جمع ہے, اس کا روٹ ہے سین را را, اور سریرات ان کا واحد ہے سرن, اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھید, راز, اس کے لیے. تو اس دن امتحان ہوگا کس کا؟ سرائر کا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر امتحان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تبلا. بلا یبلو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پرانا کر دینا, جانچنا, پرکھنا. اور یہ جو امتحان ہے یہ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, اور یہاں پر امتحان کے لیے بلا یبلو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ امتحان جو ہے وہ کیسا ہے, یہ بڑا سخت ہے, بڑی سخت جان پڑتال ہوگی, بڑی سخت طریقے سے جو ہے وہ پوچھ کی جائے گی. کیوں؟ تبل السرائر, جتنے بھی راز ہیں, ایک راز نہیں تمام راز. اور اس کے پھر معنی کیا ہیں؟ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے, کہ وہ اس کے معاملات, جیسے مثلا انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اسرار ہیں. ظاہری طور پر عمل نظر آتا ہے, لیکن ہر جو عمل ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے, یہ ایک راز ہے. اس کی نیت, غرض, خواہش, اس کے باطنی محرکات کیا ہیں, یہ لوگوں سے تو چھپے ہوئے ہیں نا, یہ کون ان کی جانچ پڑتال کرے گا؟ اللہ ان کی جانچ پڑتال کرے گا, اللہ تعالی ان کا جو ہے وہ حساب لے گا. اور یہ حساب جو ہے یہ بڑا سخت حساب ہے جو انسان کا لیا جائے گا, کیونکہ تبلا کے معنی کے اندر امتحان بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آزمانا بھی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اچھی باتیں تو پتہ چل جائیں, جو بری باتیں ہیں وہ ان کو چھپانا چاہتا ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ ہر شخص کے ہر طرح کے اعمال جو ہیں وہ کھول کر لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے. یوم قیامت کا دن، حشر نشر کا دن، حساب کتاب کا دن، اور یہ دن بڑا ہی سخت ہے، یہ دن بڑا ہی شدید ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی صرف پیدا ہی نہیں کریں گے، اس کو اٹھا کر کھڑا ہی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ اس کے اعمال اقوال کی کھوج لگائی جائے گی، یہ پتا کیا جائے گا کہ انسان کے اندر کتنا اخلاص تھا، اور انسان کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال پر گواہ بنیں گے، گواہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے کہ راز راز رہنے نہیں دیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ انسان جو چاہے کرے، اس کے جسم کے اعضاء بولتے تو نہیں ہے نا، لیکن اس دن قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، اور جسم کے اعضاء جو ہیں یہ ران، پٹھے، گوشت، ہڈیاں، اور جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دیں گے، اور زبان بھی وہ بولے گی جو سچ ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گی، اور پھر زمین، اور پھر بہت سی گواہیاں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ یوم تبل السرائر، کہ جس دن جو ہے وہ پوشیدہ اسرار کی جانچ پرکھ کی جائے گی، جانچ پڑتال کی جائے گی کہ دنیا میں کتنے بیج انسان نے بوئے اور کتنے نکارا تھے، کیسی فصل اگی، کتنے ان میں گناہوں کی فصل تھی اور کتنی نیکیوں کی فصل تھی، پھر وہ ایسے بیج اور ایسے اثرات چھوڑ کر آ گیا، ما قدمت و اخرت، کب تک فصل کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا، یہ ساری باتوں کا حساب کتاب جو ہے وہ کب ہوگا، قیامت کے دن۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی، ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جو انسان کے ہر ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، یہ فرشتے انسان سے ہر بلا مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں، اسی طرح انسان سے دفع کرتے ہیں، جیسے شہد میں رکھے ہوئے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے دفع کر دیا جائے، اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پیرا دار نہ ہو تو شیاطین اس کو اچک لے، امام قرطبی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین اور فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، تاکہ جب حساب کتاب ہو تو ذرہ برابر کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہ ہو۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بد عہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ چور بھی چوری کرنے کے بعد سارے لوگ جو شور کر رہے ہوتے ہیں کہ پکڑو پکڑو چور تھا، ادھر گیا، وہ بھی ساتھ شامل ہو کر کہتا ہے کہ کدھر گیا، کیا نشانی تھی اس کی، پتہ نہیں چلتا نا۔ جھوٹ کوئی بولتا ہے، نام کسی کا لگ جاتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے، اور بولتا کوئی ہے، اور جو خاموش ہوتا ہے زد اس کی پر آ کر پڑتا ہے، یعنی اس کی وہ زد لوگوں کی زد میں آ جاتا ہے، لیکن وہ دن اتنا شدید ہوگا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس دن جو ہے لوگوں کے اعمال کی جانچ پر رکھی جائے گی۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں دنیا میں بھی ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں، ایک جب چھٹی میں گئی تو میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک لڑکے نے، ہمسایوں کا ہی لڑکا تھا، اور بچی گھر سے باہر نکلی آلو وغیرہ لینے کے لیے، جیسے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں نا، تو وہ کچھ لینے کے لیے نکلی اور اچھا آدمی تھا ویسے، لیکن بس جب نیت خراب ہو جائے تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اکیلا ہوتا تھا، پکڑ کر اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، اور بہرحال اب یہ کہ وہ لڑکی جو تھی نا وہ مر گئی۔ اب مرنے کے بعد اب وہ اس کو چھپانا چاہتا تھا، کہاں چھپائے، اس نے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ایک گڑا کھودا، اس میں اس کو جو ہے وہ چھپایا، چھپانے کے بعد اس نے اوپر جو ہے جیسے یہ برڈز وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی پرندے وغیرہ، ان کا گھونسلہ رکھ دیا، جیسے بہت بڑا ایک پنجرا سا، اور اس میں دانا وغیرہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حتیٰ کہ پھر پولیس نا جیسے کتوں کو لے کر آئی، اور کتے جیسے گھروں میں لے جائے گئے، اور وہ بھی ویسے پتا کرتا تھا کہ کیا ہوا، لیکن یہ کہ ذرا شک بھی نہیں ہوتا نا بعض لوگوں پہ، کتوں نے نا اس گھر کے اندر جا کر ان کے سہن کی اس جگہ کو جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ تازہ ناش تھی، اور وہ اندر سے وہ بچی جو تھی وہ نکل آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو یا سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں या जैसे हम सामान लेकर जाते हैं, मशीनें होती हैं ना, हम आप कह देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। आप जहाज पर जाते हैं, आप एक फॉर्म भी फिल करते हैं कि हमने ये नहीं रखा हुआ, लेकिन उनके पास बहुत से आले होते हैं और उसके अंदर से जब सामान गुजरता है ना, वो बड़ी बड़ी मशीनरी जो एयरपोर्ट पर लगी हुई होती है, उसके उसके अंदर आ जाता है कि इसके अंदर ये चीज है, और फिर क्या है कि मुजरिम पकड़ा जाता है। बाज लोग जो है वो अपने सर के अंदर सिलवा लेते हैं, बाज लोग जो है वो कैप्सूल के अंदर जो है वो नशे को रख लिया या किसी बुरी चीज को रख लिया, लेकिन ये कि वो पकड़े जाते हैं ना। तो वहां पे जो लोगों के अमाल अकवाल नियतें हैं ना, जांचने के लिए ना कुत्तों की जरूरत होगी ना मशीनों की जरूरत होगी, बल्कि क्या है कि खुद ब खुद इंसान के अमाल बोलेंगे, अजाब बोलेंगे, जमीन बोलेगी। और मुजरिमों से नहीं पूछा जाएगा तुमने जुर्म क्यों किए, और वो जो उन्होंने छुपाए हुए थे, और क्या होगा उनसे मुंह मोड़ कर अल्लाह ताला जो है जिनको मार दिया गया उनसे पूछेंगे भी ऐ ज़म्बिन कुतिलत, जिनको छुपा दिया गया। तो यौमा तुबल सराइर, जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी। ये आयात डराने वाली हैं, क्या बताती हैं कि इंसान उसकी तरफ लौटेगा, कादिर कुदरत रखता है, पहले उसने पैदा किया फिर मौत देगा, मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कुदरत रखता है और जिंदा करके छोड़ नहीं देगा, हिसाब किताब लेगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस वक्त इंसान के पास ना कोई अपनी कुव्वत होगी और ना ही इसकी मदद करने वाला कोई और ही मौजूद होगा। इसके मानी ये है कि इंसान अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता, और खुद तो कुव्वत नहीं है और ना ही कोई मददगार है कि उसे अल्लाह के अजाब से जो है वो बचा सके। बड़ा ही सख्त वक्त है, क्योंकि दुनिया में जब इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, बच्चे माँ बाप को बुलाते हैं, माँ बाप बहन भाइयों को बुलाते हैं, और फिर क्या है कि सब मिलकर जो है वो जोर लगाते हैं, दोस्त अहबाब दौलत कुर्सी गाड़ी सारी चीजें जो है वो जमा कर ली जाती हैं। लेकिन लोगों वो दिन इतना शदीद होगा, वो दिन इतना सख्त होगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समा इज़ातिर रज। अब आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक जो है अल्लाह ताला ने कायनात से मिसाल दी है, और मिसाल किसकी है, ज़ातिर रज, कसम है आसमान की, ज़ातिर रज जो के रुजू करने वाला है। क्या मानी है इसके कि राजीम आयन जो है इसके मानी होता है लौटना, रुजू करना, तलाके रजई जिसमें शोहर को रुजू करने का हक होता है। और इसका तर्जमा जो है मुफस्सरीन ने क्या किया है कि कसम है आसमान की जो बार बार बारिश बरसाता है। अब आप देखेंगे कैसे रज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया। रुजू के मानी होते हैं अपनी असल की तरफ लौटना। अब मजाजन रज का लफ्ज बारिश के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्यों? नंबर एक, समंदर से जो आबी बुखारात उठते हैं वो जब आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते हैं तो इन बुलंदियों की ठंडक इन आबी बुखारात को फिर से पानी में तब्दील कर देती है। अब आप देखें कि समंदरों से पानी जो है क्या करता है, जो है वो स्टीम बनकर भाप बनकर वो उड़ता है और फिर बुलंदी पर चला जाता है, पहाड़ों पर जाकर बर्फ की शक्ल में जम भी जाता है, फिर उसके बाद वो पिघलता है। अब क्या होता है कि मौसम जब उसको पानी में तब्दील कर देता है तो अब वो दोबारा जो है फिर वो हवाएं उड़ाती हैं, बादल बनकर, और फिर वो क्या होता है कि जगह जगह वो बरसता है। तो अब पानी जो जमीन में था पानी गया ऊपर, ऊपर से कहां आया, नीचे। तो एक मानी इसके ये हैं कि जो है वो जमीन से पानी ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, एक साइकिल है ना, वाटर साइकिल। दूसरे इसके मानी ये हैं कि बारिश एक ही दफा में नहीं बरसती, बार बार वक्तन फक्तन बारिश जो है वो बरसती रहती है और अपने अपने मौसम में बारिश बरसती है। कभी खिलाफे मौसम भी पलट पलट कर आती है, और कभी फिर क्या है कि जोरदार होती है और कभी हल्की होती है। तो बारिश का बरसना ये क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। क्यों? ये बारिश बरसाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और इसके अंदर क्या है? एक तकरार है। तो यहाँ पे आसमान को जातिर रज कहा गया और आयत 8 में इंसान को क्या कहा गया, इंसान के बारे में क्या कहा, इन्नहु अला रजही लकादिर। इंसान को मरने के बाद जिंदा करने पर कुदरत कौन रखता है? अल्लाह ही तो रखता है ना। बिल्कुल इसी तरह वो रब जो इंसान को मरने के बाद जिंदा कर सकता है, तो लोगों को चाहिए कि कायनात की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें। रज उनकी वजाहत अहले लुगत ने की, अलमत्र बाद अलमत्र, वो बारिश जो यके बाद दीगरे होती रहती है। तो जब बारिश के आने जाने में इसके अमल में वाटर साइकिल में एक तकरार है, तो इंसान के दुनिया में आना, फिर मरना, मरने के बाद जिंदा करना, फिर ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है ना। जैसे आसमान में से बारिश आती है, तो इसी तरह तो इंसान जो है वो पैदा होता है, हर लम्हे एक इंसान पैदा हो रहा होता है, लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में आए और दुनिया से जाते हैं, तो इन सारों को अल्लाह जमा करेगा। वल अर्दि ज़ाति सद्अ, और कसम है जमीन की, जाति स्वाद फट जाने वाले की, स्वाद दाल आयन, किसी चीज का इस तरह फटना के टुकड़ा जुदा ना हो। और इमाम रागिब इस्फहानी कहते हैं मुफ्रदातुल कुरान में कि ये ठोस अजसाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा, शीशा, जमीन वगैरह, जब इनमें सुराख हो जाए, शगाफ हो जाए, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर के फटने के लिए भी आता है ना, पड़ चुकी पीछे। अब यहाँ पे इस तरह से फटना के अलग ना हो। अब जमीन को जाति सद कहा गया, अब आप देखें कि जमीन कैसे फटती है। ऊपर से जब बारिश आती है तो जमीन जो है खुल जाती है, उस बारिश को अपने अंदर समेट लेती है। फिर क्या होता है कि नरम होती है तो बीज इनके अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, और क्या होता है, अब जमीन के अंदर से बीज जब बाहर निकलता है तो जमीन जो है वो फटकर पौधे को बाहर निकलने का रास्ता देती है। पौधे दरख्तों की नरमो नाजुक जो कोंपले हैं, जमीन फट जाती है, इसमें सुराख सुराख हो जाते हैं, बारीक बारीक सुराख, और फिर उन सुराखों के रास्ते पौधा बाहर निकलता है। और जमीन कब फटती है, जब फटती है तो इसमें से चश्मे जारी हो जाते हैं, और एक दिन और आएगा जब जमीन फटेगी, और उस दिन क्या होगा, तमाम मुर्दे जो हैं वो जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। इसीलिए जमीन को फटने वाली और शगाफ वाली कहा गया है। वल अर्दि ज़ाति सद्अ, कसम है फट जाने वाली जमीन की। अब आगे आप देखिए कि आसमान और जमीन से दलाइल देने के बाद जो है एक और बहुत हकीकत जो है वो बयान की गई है, बहुत अहम हकीकत। अब तक आपने कितने दलाइल पढ़े हैं? तीन। नाश्ता करके आए हैं ना, कितने दलाइल पढ़े हैं? तीन। सबसे पहली दलील किससे दी गई? इंसान के अपने वजूद से, अपना वजूद, इंसान अपने ऊपर गौर करे। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अपना वजूद, आलम असगर, फिर आलम अकबर, कायनात, कायनात में आसमान बुलंदी की तरफ देखो, फिर नीचे नजर झुकाओ तो जमीन नजर आएगी। तीन दलीलें दी गई, और तीन दलीलें देकर बात क्या कही गई, आयत नंबर 15 से लेकर, आप बल्कि 13 से लेकर जो है वो आखिर तक एक ही बात है, 17 तक, इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुआ बिलहज़ल, बेशक ये कॉल है, फसल फैसला कुन, दो टोक। आप पढ़ चुकी ना कि फसल के माने क्या होते हैं, जुदाई भी आता है और इसके बाद फैसला भी आता है, फैसल, कॉल ए फैसल। और यहाँ पर जो है कुरान मजीद को कहा जा रहा है कि कुरान दो टोक कलाम है, फैसला कुन कलाम है। कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है। और अहले मक्का क्या कर रहे थे? कुरान का इनकार कर रहे थे। आप सूरत बुरूज में पढ़ चुकी, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ۔ مکی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اہل مکہ نے قرآن کو جھٹلانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ قرآن کو جو تھے وہ شاعری کہتے، شاعری کہتے، جادوگری کہتے، اور کہتے کہ قرآن جو ہے یہ تو اس میں پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، اس کا مذاق اڑاتے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، بے شک یہ ہے لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، دو ٹوک کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ ہنسی مذاق۔ اب ہزل کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے بےہودگی کے لیے، اور یاد رکھیے گا ہے زے لام اس کے اندر دو باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، ایک لاغر ہونا، دبلا اور کمزور ہونا، اور دوسری بات جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے کسی کا جیسے مذاق اڑانا۔ اب جیسے کوئی بھی اگر لاغر ہے یا کمزور ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ باتیں جو ہلکی باتیں ہوتی ہیں، شیلو باتیں، جیسے کھوکھلی سی۔ اب یہ جو مزاح پیدا کرتے ہیں یا یہ مسخرہ پن کرتے ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتوں میں ہلکا پن پایا جاتا ہے، سطحی باتیں، حقیقی باتیں نہیں ہوتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن تو بےہودگی کی بات ہے، مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا، کہا کہ نہیں، وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ یہ اہل مکہ جو قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن تو ایک مذاق ہے، نہیں، یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ اور یہ کیسے سنجیدہ حقیقت ہے؟ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کا شک ہو کر اپنے اندر سے پانی کے چشمے، نباتات جو ہے اگل دینا، جس طرح سے زمین دنیا میں ایسا کرتی ہے، قیامت کے دن بھی زمین مردوں کو باہر کر دے گی، سارے راز باہر ہو جائیں گے۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بات ہو بارش کی اور بات ہو قرآن کی، تو جس طرح بارش زمین پر برستی ہے، تو کون سی زمین ہے جو کہ پھل پھول لاتی ہے اور بہار کا ذریعہ بن جاتی ہے، سونا اگلتی ہے، وہ زمین جو زرخیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کی بارش ہوئی، بہت سے انسانی دل تھے، وہ دل جن کی مٹی زرخیز تھی، تو ان کے اندر جب ایمان کے بیج لگے تو ان سے جو ہے وہ ایمان، عمل صالح، سیرت، کردار، حسن اخلاق، حسن کردار کے پھل اور پھول لگے۔ اور وہ کافر، مشرک، منافق، جن کے دلوں کی زمین جو تھی وہ بنجر تھی، دل کے دلوں کی زمین جو تھی ان کے اندر تھور تھا۔ بہت سی زمینیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ پانی جب دیا جائے، بیج ڈالے جائے، تو اس پر سفید سفید سا آ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھور کہتے ہیں نا، کہ وہ زمین ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کائیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ اس میں نکل آتی ہیں، جھاؤں وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ کافروں کے لیے تو کیا ہے کہ ان کے دل ہیں بنجر اور ان کے دل ہیں سخت، ان کی زمین کے اندر، ان کے دلوں کے اندر نمی ہے ہی نہیں، ایمان کی حرارت ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی زمین زرخیز ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں، راستہ دیتے ہیں قرآن کی آیات کو، قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو زمین ٹھوس ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس پر پانی دیتا ہے مالی، اور جو کسان ہے، زمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھٹتی نہیں ہے کہ اس کے اندر بیج جائے، وہ نرم ہوتی نہیں ہے کہ اس کے اندر سے پودے نکلیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں آیتیں سناتے رہے، قرآن سناتے رہے، لیکن جو ہے کافروں کے دل اتنے سخت تھے، منافقوں کے دل مدنی دور میں بھی اتنے سخت تھے کہ وہ جو تھے وہ بدلے ہی نہ. انہم یقیدون کیدا، بے شک یہ لوگ چالے چل رہے ہیں. اور قید جو ہے کیسی چال کو کہتے ہیں؟ خفیہ چال. تو یہاں پہ کافروں کی چال، خفیہ چال جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے انہم یقیدون کیدا، کہ بے شک یہ لوگ ہیں جو کہ چالے چل رہے ہیں. اور کیدا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، کیوں جو ہے وہ فعل میں سے دوبارہ جو ہے مصدر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ فعل میں سے ہی دوبارہ آتا ہے نا، مصدر ہے، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے نا، مصدر کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، صرف کام کا پتہ چلتا ہے. قیدہ چال کس کے لیے؟ تاکید کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا جاتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. یہ لوگ جو چالے چل رہے ہیں، بس چال چلنا، واقید قیدہ، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پھر عقیدو قیدہ. تو یقیدونا وہ چل رہے ہیں، عقیدو میں چل رہا ہوں، اور میں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اور دونوں دفعہ قیدہ قیدہ مفعول مطلق استعمال کیا گیا تاکہ تاکید کے معنی جو ہیں وہ پیدا کیا جا سکیں، اور تاکہ جو کافر ہیں ان کو یہ بات بتائی جا سکے کہ تمہاری جو خفیہ تدبیر، جو تم برے مقصد کے لیے چل رہے ہو، یہ جو ہے جیسے تم چل رہے ہو ایسے ہی میں بھی چل رہا ہوں. اور اللہ کی چال آپ دیکھ لیں، اللہ کی چال جو ہے بڑی ہی زبردست ہے. اور قید کا لفظ جب برے مقصد کے لیے ہو تو برا، اور نیک مقصد کے لیے ہو تو اچھا. اچھا یہ کیا چالیں چلتے تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے چالیں چلی تاکہ آپ کو نعوذ باللہ ختم ہی کر دیا جائے، مختلف آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ دیکھیں قتل کرنے کے لیے بھی کتنی تدبیریں اختیار کریں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، کیا ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے، کیا ان کو جب قتل بھی کر دیا جائے تو کون قتل کرے؟ اگر ایک قبیلہ کرے گا تو پھر اس کا تو کچھ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ قبائلی نظام تھا وہاں پہ، پھر کیا کیا جائے؟ سب مل کر کریں. اور وہ چال چلتے رہ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جو تھے وہ باہر نکل آئے، وہ اندھے ہو گئے. آپ چند مٹھی بھر جو ریت کے ذرے تھے، مٹی تھی، اس کو ایسے پھینکتے ہوئے جو تھے وہ باہر نکل آئے، اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، وہ اندھے ہو گئے. اور وہ گھر آ کے کہتے ہیں کہ کہا، اور باہر تک، حتیٰ کہ غارے جو سور ہے دروازے میں پہنچ گئے، رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان کو نظر تو نہ آئے، وہ ان کو پا نہ سکے. کیسے اللہ نے ان کی تدبیر کو عکارت کیا. پھر سوراخا جو تھا پیچھا کرتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا؟ زمین میں دھنس گیا. کیسے اللہ نے اس کو اور اس کے گھوڑے کو دھنسا دیا. یہ ہے اللہ کی چال، عقید قیدا. اور جب عمرہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا، تو صلح حدیبیہ کیسی تھی؟ اللہ کی چال، ان کی تدبیریں ان پر الٹی ثابت ہو گئی. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس مہلت دے دیجئے ان کو، ان کو کافروں کو، کفر کرنے والوں کو مہلت دے دیجئے. مہلت کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کو کسی کے حال پر چھوڑا جائے. امہلہم معنی ہے کہ یہ لوگ جو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے، نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ عام پر، تو آپ ان کو ڈھیل دے دیجئے. مہل الکافرین میم ہا لام سے کافروں کو ڈھیل دے دیجئے. امہل ہوں، اب آپ دیکھیے کہ ڈھیل دے دیجئے ان کو، رویدہ تھوڑی سی، اور رویدہ کا لفظ جو ہے یہ را و دال سے ہے، اور جو یہ ڈھیل دی جائے گی کتنی ڈھیل دینی ہے؟ یہ ذرا سی، معمولی سی. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا یہ لفظ بہلانے پھسلانے کے لیے بھی پڑھا تھا، تو سورت یوسف میں آپ نے پڑھا تھا، ہاں. اور وہ جو بہلایا تھا پھسلایا تھا، کس نے پھسلایا تھا؟ ہاں، زلیخا نے پھسلانے کی کوشش کی تھی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ چال چلنے والا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چال چلتا ہے تاکہ پھر دوسرے کو جو ہے وہ اپنے فریب میں لے آئے. بہلانا پھسلانا اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے، یہ جیسے وہاں پہ آپ نے راوا دتھو پڑھا تھا نا، اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ارادے کے لیے بھی ہے نا, چاہنا اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے رویدہ, تو معنی کیا ہے کہ کسی شے کی تلاش میں گھومنا, آنا جانا, دل میں کسی خیال کا آنا, دوسرے کو ہم خیال بنانا, ہم ارادہ بنانا, یہ بدی کی ترغیب کے لیے, بدکاری کی ترغیب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو جو ہے بدکاری کے لیے پھسلانا اور بہکانا, کالا فماخت بکنا ازراوتنا یوسفان نفس ہی, اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اب یہ جو کسی کو بہلانا ہے پھسلانا اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتا نا, اس کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے. کیسے محنت کی جاتی ہے؟ آہستہ آہستہ بہلانے پھسلانے کے لیے آہستہ آہستہ. تو یہ لفظ روید کا آہستگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اروت جو ہے یہ جو لفظ ہے رویدہ, یہ اروت کا مصدر مصغر ہے. مصغر کا مطلب کیا ہے؟ تسخیر, اسم تسخیر. اسم تسخیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کسی چیز سے پھر اس کی چھوٹی چیز بنا دی. جیسے عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. اور عبید, عبید لفظ آپ نے پڑھا ہے نا, اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے چھوٹا پن پایا جاتا ہے, چھوٹا سا. عبید عبد کی ہی اسم تسخیر ہے عبید. اسی طرح انس انسان کو کہتے ہیں نا, انس انس, اور اسی سے انیس, یہ بھی اس کی جو ہے وہ تصغیر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اربوت کا مصدر مصغر ہے, تصغیر ہے. اب کیا معنی ہے اس کے رویدہ کے؟ آہستہ آہستہ چلو. سارو سیرن رویدہ, نرمی سے آہستہ آہستہ چلو, اپنے کام کو آہستگی کے ساتھ کرو. زمانے کو بھی کہا جاتا ہے ادارو اور ادو زو غیر, زمانہ چپکے چپکے کام کرتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ ایسے بہلاتا پھسلاتا ہے انسان کو, یہاں تک انسان موت کے پاس پہنچ جاتا ہے, انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح رویدہ زیدن, زید کو مہلت دو, معنی یہ ہے آہستہ آہستہ رسی دراز کرتے جاؤ, ان کو مہلت دے دو, پھر خاموشی سے ان کی رسی کو کھینچ دینا. اور رسی جب آہستہ آہستہ چھوڑی جاتی ہے, مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائے, پھر اس کو ایک دم جو ہے وہ کھینچ دیا جائے. رویدہ آہستگی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے بہلانا پھسلانا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, پس چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافر کو ایک ذرا کی ذرا, ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. تو یہ جو مہلت ہے نا, یہ ان کو لگے گی کہ اب ہم مزے کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, عذاب بھی نہیں آتا, گناہ بھی کرتے ہیں, رسول کو تنگ کرتے ہیں, قرآن کو جھٹلاتے ہیں, اور کیسا یہ پیغمبر ہے, کیسا رسول ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہی نہیں آتی. تو یہ ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے. آپ پیچھے پڑ چکی نا اللہ کا قانون امحال, قانون امحال سے یاد رکھیں کہ مجرم جو ہے اس کو ریڈ ہینڈڈ کیچ کیا جا سکے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب گورنمنٹ کو پتا چل چکا ہے کہ فلاں آفیسر جو ہے وہ رشوت لیتا ہے. اب کیا ہے کہ خود پولیس کا آدمی جائے اور وائٹ عام کپڑوں میں, یونیفارم میں نہیں, اور جو ہے وہ جا کر جو ہے اس کو رشوت دے. اب خود وہ جا کے رشوت کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ جب وہ رشوت لے رہا ہو تو پھر اسی وقت جو ہے چھاپا مار کر اس کو پکڑا جائے اور وہ انکار نہ کر سکے, انکار کرنے کی جرت نہ کر سکے. تو یہ ہے سورت طارق. اس میں جو ہے تین دلیلیں دینے کے بعد, خود انسان کا نفس, پھر آسمان, پھر زمین, ان تینوں دلیلوں سے ایک ہی بات سمجھائی گئی ہے, اور وہ یہ کہ یہ لوگ نہ تو قرآن کی دعوت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں, کافروں سے نمٹ لینا, ان کو پکڑ لینا, اور ان پر غالب آ جانا جو ہے ان کے لیے میں ہی کافی ہوں. جیسے کہ میں انسان پر جب غالب آؤں گا, میں قدرت رکھتا ہوں, ان کو زندہ کروں گا اور ان سے حساب کتاب لوں گا, تو کافروں کو میں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دوں گا. تو یہ تھی سورت طارق, جو مجھے اور آپ کو ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے.